ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تہران میں منعقدہ پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین، گزشتہ 8 مہینوں سے شمالی افریقہ سے لے کر مشرق وسطی تک کے جغرافیے کے مختلف ملکوں میں اسلامی بیداری کی جو لہر اٹھی ہے، اس میں روز بروز شدت اور وسعت آتی جا رہی ہے۔ اس درمیان ان علاقوں میں اسلام دشمن قوتوں کے خطرناک مہرے یکے بعد دیگرے مسند اقتدار و سیاست سے ڈھہتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے پورے عالم اسلام میں روشن مستقبل اور تابناک مستقبل کی خوشخبری اور نوید سننے کو مل رہی ہے، اور ہر کوئی آج ایک بہتر مستقبل پر اپنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، اور اس کے اس گمان اور امید کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ اب مسلمانوں نے اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ یا تو پا لیا ہے، یا پانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس راستے پر چل نکلے ہیں۔ انہی تمام حالات میں آج تہران میں ایک شاندار بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس منعقد ہوئی، جن میں دنیا کے 80 ملکوں کے 1000 کے قریب علماء، مفکرین اور عمائدین شریک ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے آج کی افتتاحی تقریب سے اہم خطاب فرمایا، اور اپنے خطاب میں یہ واضح کیا کہ جس چیز نے آج ہم سب کو یہاں ایک جگہ اکٹھا کیا ہے وہ اسلامی بیداری کی لہر ہے۔ آپ نے اپنے اہم خطاب میں بہت سی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور امت مسلمہ کو تمام تر مذہبی، قومی، نسلی اور قبائلی اختلافات اور تشدد سے پرہیز کرنے کی سفارش کی، اور فرمایا کہ عالم اسلام اور امت اسلامیہ میں افہام و تفہیم ہی مسلمانوں اور امت اسلامیہ کی کامیابی اور سعادت کی ضامن ہے۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور جناب ثاقب اکبر۔ ثاقب اکبر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب، اسلامی بیداری کی لہر اس وقت پورے خطے میں جاری ہے، اور اس میں روز بروز تقویت، وسعت اور شدت آتی جا رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مرکز اس وقت اسلامی بیداری کی ہدایت کا تہران بنا ہوا ہے، جہاں پر اس وقت دنیا کے 80 ملکوں کے عمائدین، علماء اور مفکرین موجود ہیں، اور سب سر جوڑ کر اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ایک شاندار کامیابی نصیب ہوئی ہے عالم اسلام کو، اس کے ثمرات کا تحفظ کیسے کیا جائے، اور اس بات کی اجازت نہ دی جائے اسلام دشمن قوتوں اور طاقتوں کو کہ اس انقلاب کو وہ منحرف کر سکیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اور اس کی چارہ جوئی کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس کانفرنس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر سب سے پہلے میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا۔
میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بڑی ایسے موقع پر یہ کانفرنس جو ہے وہ بلائی گئی ہے کہ جب شدید ضرورت تھی کہ جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں اسلامی بیداری کے حوالے سے مختلف ملکوں میں، اور جو اس کو منحرف کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس کے راستے کو، اس کا ذرا جائزہ لیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے جو ہے اس انحرافی جو شیطانی طاغوتی جو ہے کوششیں جو ہیں ان کو کیسے جو ہے اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے واقعی ایران نے یہ اقدام کر کے، اور 70-80 کے مابین جو ہے وہ ممالک کے نمائندوں کو جن میں زیادہ تر مسلمان ممالک کے نمائندے ہیں ان کو جمع کر کے اور غور و خوض کی اس نشست کا اہتمام کر کے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ کردار ایران کو ویسے بھی کرنا چاہیے تھا ادا، چونکہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 1979 کے جو ریولوشن ہے یہ اس کے پیغامات اور اس کا جو اس کے اثرات جو اپنا خطے پہ اور مسلمان ملکوں میں اور پوری تیسری دنیا میں جو مرتب ہو رہے ہیں یہ دراصل اسی کی آف شوٹس ہیں، اسی کے ثمرات ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں اس کے نعروں کو دیکھیں لوگوں کے، اور لوگ جس طرح سے باہر نکلے ہیں اور لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھیں اور ان کی امنگوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ریولوشن کی بازگش جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ لوگ ڈکٹیٹرز کے خلاف نکلے ہیں، لوگ شاہوں کے خلاف نکلے ہیں، اسی طرح سے جیسے ایران کے لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹر اور اپنے بادشاہ کے خلاف نکلے، لوگ اسی طرح سے نکلے ہیں ان کے خلاف جیسے شاہ کے خلاف نکلے تھے کہ جو استعماری طاقتوں کے پٹھو کے طور پہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا تھا، تو وہ بھی اپنے انہی لوگوں کے خلاف نکلے ہیں جو اس خطے میں استعماری طاقتوں کے پٹھوں کا کردار ادا۔ اسی طرح سے جو اسلامی آثار کو مٹا رہے تھے، جو اسلامی جو زندگی اور اس کی اقدار ہیں ان کے خلاف جو لوگ جو ہے وہ کردار ادا کر رہے تھے، یہی حال ایران کے اندر شاہ کی حکومت کا بھی تھا۔ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو انقلابات عوام کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے تیونس ہو، چاہے مصر ہو، چاہے باقی علاقے ہوں، تو در حقیقت اور ان کی جو فارن پالیسیاں ہیں، اسی طریقے سے جو ایک اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے جس نے ساری ملک کی دولت کو سمیٹ کر اور عوام کے بڑے وسیع طبقوں کو جو ہے وہ محرومیت کے چنگل میں جو ہے وہ ڈال رکھا ہے، در حقیقت ان کے خلاف یہ ایک بہت بڑی ہمگیر بیداری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عوامی اسلامی بیداری ہے اور یہ در حقیقت انقلاب اسلامی کے ثمرات یا اثرات میں سے ہے۔ اس لیے اگر انقلاب اسلامی ایران کے مرکز تہران میں آج اگر 70-80 ممالک کے نمائندے جمع ہیں اور اس مسئلے پہ غور و فکر کرنے کے لیے موجود ہیں کہ کیسے اس کے اندر موجود استعماری ایجنٹوں کے اثرات سے اس موومنٹ کو بچایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے اس کو جو بیرونی پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے اور جو یہ جس کو کہا چاہیے ثقافتی اور ذرائع ابلاغ کی جو یلغار ہے مغرب کی، اس کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ خود موومنٹس کے اندر جیسا کہ رہبر معظم کے جو افتتاحی خطاب میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ خود اس موومنٹ کے اندر ایسے عناصر جو ہیں وہ شامل نہ ہو جائیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی اور طرف لے جائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے تجربات ہیں ان کے اور اس ریولوشن کے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں رجوی جیسے اس اندر ایک انقلابی چہرے کے طور پہ شامل ہو گیا تھا، جیسے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ابوالحسن بنی صدر ایک انقلابی چہرے کے طور پہ شامل ہو گیا، یا اور اس طرح سے اسلامی انقلاب کے اندر جو ہے وہ ایسے عناصر اپنے آپ کو انقلابی ظاہر کر کے جو ہے وہ شامل ہو گئے جو آخر کار جو ہے وہ اریاں اور آشکار ہو گئے۔ تو ایسے عناصر سے جو ہے وہ ان موومنٹس کو جو ہے وہ بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک کے بعد اگر دوسری کو مشکل آ جائے تو ایک ریولوشنری سپیرٹ جو ہے وہ سرد نہ پڑ جائے، اس کے لیے بھی انقلاب اسلامی ایران کے جو تجربات ہیں وہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں ان قوموں اور ان ملتوں کے لیے جو اس وقت انقلابی سپیرٹ کے جو ساتھ جو ہے وہ برسر کار ہے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جو اس وقت صہیونیت کے خلاف جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں، اگر وہاں کے عوام اگر اس میں کوئی بنیادی تبدیلیاں کریں تو وہ تو درست ہے، لیکن اگر بیرونی عناصر ان کو جو ہے وہ منحرف کریں یا انقلاب کے ہی نام پر ان کو یعنی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں تو اس سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
پروفیسر صاحب، آج تہران میں پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس شروع ہوئی اور اس کے مختلف ایجنڈے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ یہ جو خطے میں خاص طور پر شمالی افریقہ سے لے کر مشرق وسطی تک کے علاقے میں جو ایک بیداری کی لہر اٹھی، اسلامی بیداری اور عوامی بیداری کی، اور صہیونزم اور سامراجیت کے خلاف اور اس سے نفرت و بیزاری کے تعلق سے اس کے ثمرات کے تحفظ کے لیے کہ اس کا تحفظ کس طرح سے کیا جائے. چنانچہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اب جبکہ مختلف ملکوں کے ڈکٹیٹروں کو نکال باہر کیا گیا ہے تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہوں کہیں سے اور کسی بھی طرح سے دوبارہ دوسرے شکل میں بھیس بدل کر دوبارہ آنے نہ دیا جائے میدان عمل اور میدان سیاست میں, اور اس خدشے کو برطرف کر دیا جائے سرے سے کہ ایسا نہ ہو کہ جن ڈکٹیٹروں کو اور جن عناصر کو دروازے سے نکالا گیا ہے وہ جنگلے اور کھڑکیوں سے دوبارہ داخل ہو جائیں. تو اس موقع پر اس طرح کی کانفرنس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟
دیکھیے, یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ جو اسلامی ممالک کی جو کے لوگ جو ہیں لوگ ہیں ان کے خیالات اور ان کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے. خیالات
جی جی فرمائیے.
عکاسی کرتی ہے. دیکھیے, ابھی ایک ریسرچ پیو ریسرچ سینٹر نے مئی 2011 میں, چار مہینے ہوئے کیا ہے, اس میں ریسرچ میں جو عوام سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں, تو جارڈن میں 95% لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. اسی طرح ایجپٹ میں 89% لوگوں نے کہا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق نظام چاہتے ہیں. فلسطین میں 66% میں لوگوں نے یہی بات کہی, اور لبنان میں 56% لوگوں نے یہ بات کہی. یہاں تک کہ لیبیا کی جو نیشنل ٹرانزیشنل کونسل ہے اس نے بھی کہا کہ ہمارا جو دستور ہوگا وہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں اس علاقے کے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا دستور بنانا چاہتے ہیں, اپنا قانون بنانا چاہتے ہیں اور اسلامی راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں, اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے طرح طرح کے اذن کو دیکھ لیا ہے. کبھی سوشلزم لے آئی جاتی تھی, کبھی سیکولرزم لے آئی جاتی تھی, کبھی کوئی اور نیشنلزم لے آئی جاتی تھی. ان سب کو انہوں نے دیکھ لیا, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اور اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسلامی اصول جو ہیں انہی کے ذریعے سے وہ ایک عزت کے ساتھ اور ایک مستحکم حکومت قائم کر سکتے ہیں. دیکھیے, جو ساری دنیا میں یہ تاثر دیا گیا تھا مغربی میڈیا کے ذریعے کہ اسلام میں صرف ڈکٹیٹرشپ پیدا کیے ہو سکتے ہیں, اسلامی ممالک جو ہے اس پر صرف ڈکٹیٹر جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں, اور بہت سے ڈکٹیٹر تو 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ انتہائی کرپٹ تھے اور انتہائی اپنے لوگوں کو انہوں نے غریب رکھا, تعلیم نہیں دی ان کو. میں تو حیران ہوں کہ سارے مڈل ایسٹ کی جو انکم جو تھی وہ اسپین کی انکم سے کم تھی, اور لوگوں کی 25% آبادی جو تھی وہ بالکل جاہل تھی اس علاقے کی, جبکہ اتنا تیل اور اتنے معدنیات اور اتنے مسائل ان کے پاس تھے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو جاگیردار تھے, تو جو ویسٹرن میڈیا تھی اس نے یہ پیش کیا کہ مسلمان ملکوں میں صرف آمریت ہی حکومت کر سکتی ہے, لیکن ایران کے انقلاب کے بعد اور اب دوسرے ممالک میں جو انقلاب ہو رہے ہیں یہ اس تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہے ہیں. وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام میں اور جمہوریت میں اور آزادی میں کوئی تضاد نہیں ہے, اسلام بلکہ اسلام جمہوریت اور آزادی کو فروغ دیتا ہے. اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ایک بڑی تاریخ ہے, لمبی تاریخ ہے, جس میں اسلام نے ہمیشہ لوگوں کی آزادی, رواداری اور جمہوریت کو اور لوگوں کے حقوق کو سپورٹ کیا. ساتویں صدی میں مدینے میں یہودی جو تھے وہ اپنی پرستش کرتے تھے اور اسلام جو کے جو اسلامی حکومت کی پروٹیکشن ان کو حاصل تھی پوری طرح سے جو ہے. تو اسلام میں تو رواداری کا بہت بڑا ایک رول ہے, اور اسلام اور جمہوریت جو ہے میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ایران کی انقلاب نے ثابت کر دیا, اور اب دوسرے ممالک ہیں جہاں یہ ہو رہا ہے وہ بھی ثابت کر رہے ہیں. یہاں تک ان ملکوں میں جہاں اس وقت انقلاب چل رہا ہے, کوشش مغربی دنیا کی یہ ہوگی کہ انہی کی طرح کی کسی طرح سے ڈیموکریسی قائم ہو, لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی قدریں اور ان کی مذہبی اصول اس کے مطابق جو ہے وہاں پر ڈیموکریسی قائم کی جائے, نہ کہ مغربی ممالک کی ڈیموکریسی وہاں جا کر کے اس کو جنم دیا جائے اس علاقے میں جو ہے. تو جو بھی یہ لوگ چاہیں یہ ممکن اب نہیں ہے وہاں پر کہ مغربی طرح کی ڈیموکریسی وہاں قائم ہو. لیکن جیسا بالکل کہا گیا ہے کہ خطرات ہیں, یہ لوگ ہمیشہ اپنے لوگوں کو وہاں پلان کر دیتے ہیں, ٹھہرا دیتے ہیں, جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو صحیح راستے سے موڑ کر کے ایسے راستے پہ لے جاتے ہیں جس سے ان عوام کا نقصان ہوتا ہے اور مغربی ممالک کا فائدہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ انتہائی کارآمد ہے. اس سے جو خیالات اور اصول اور جو طریقہ کار مرتب ہوں گے وہ سب کے لیے کارآمد ہوں گے, اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے لیے.
بہت شکریہ آپ کا. ثاقب اکبر صاحب, سن 2006 جولائی میں جس وقت حملہ کیا گیا تھا لبنان پر, اسرائیل نے جس طرح سے وحشیانہ جارحیت کا ارتکاب کیا تھا, تو اس وقت امریکی حکام اور اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے جس طرح سے دریدہ دہنی کی تھی اور جس طرح سے برتھ پین کا نام دیا تھا اس وقت کی صورتحال کو, تو یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا مشرق وسطی وجود میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ تحمل اور برداشت کرنا ہی پڑے گا. لیکن اسی وقت خود اسلامی جمہوری ایران کی قیادت نے کہا تھا کہ ہاں نیا مشرق وسطی وجود میں ضرور آئے گا, لیکن وہ نہیں جو امریکہ یا امریکی حکام چاہتے ہیں, بلکہ وہ مشرق وسطی وجود میں آئے گا جو اس خطے کے عوام چاہتے ہیں, جو اس خطے کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا, اسلامی مشرق وسطی نہ کہ امریکی مشرق وسطی. تو کیا اب وقت آ چکا ہے جس کی پیشین گوئی اسلامی جمہوری ایران کی اعلیٰ قیادت نے اس وقت کی تھی؟
دیکھیں جی, میرا خیال یہ ہے کہ 1979 کا جو ریولوشن ہے اس سے کم درجے کا اہم نہیں تھا. 2006 میں اسرائیل کا جو ہے یہ حملہ کرنے کے بعد اعتراف شکست کرنا, اعتراف یعنی اور اس کی فوجی قیادت کا بھی اور اس کی سیاسی قیادت کا بھی, شاید جب تاریخ اس انقلاب کے مختلف مراحل کو لکھے گی تو اس واقعے کو بھی انقلاب اسلامی کے بعد ایک اتنا ہی بڑا واقعہ جو ہے وہ لکھے گی. کیونکہ اس انقلاب کے بعد یہ جو ایک چھوٹا سا گروپ جس کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں تھی اور جو کوئی اقتدار نہیں تھا, چند ہزار مجاہدوں جو سرفروش تھے ان کے مقابلے میں اسرائیل جیسی اتنی بڑی طاقت جس کو عالمی طاقتوں کی سرپرستی حاصل تھی اور اس کو بند کرنے کی بجائے, یعنی لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل کے حملے کے سلسلے کو روکا جائے, تو کونڈولیزا رائس کہتی تھی کہ نہیں, اس کو ابھی جو ہے وہ اسرائیل کو کچھ موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے میں کسی نتیجے تک پہنچ جائے. اور وہ درست بات ہے کہ انقلاب اسلامی کی قیادت نے بھی یہ بات کہی تھی جب یہ پہلے انہوں نے یہ بات کہی, اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اسرائیل کو اس میں شکست ہوئی تو پھر اس کے بعد بشار الاسد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ نیا جو ہے مشرق وسطی جو ہے وہ جنم لے گا, آج وہ نیا مشرق وسطی جنم لے چکا ہے جب اسرائیل کو اتنی بڑی شکست ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عرب عوام کو پیغام گیا ہے اس حزب اللہ کی کامیابی کا, یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس کے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کے اثرات ہیں. اس کے بعد حسن نصراللہ مصر کی گلیوں کا ہیرو بن کے نکلا. آج جب آپ اور شاید آپ کے ناظرین و سامعین کو معلوم ہو کہ الازہر کے سربراہ اپنا شیخ الازہر نے یہ بات کہی ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں حسن نصراللہ کے پیچھے نماز پڑھوں. انہوں نے کہا کہ مجھے زور دیا گیا حسنی مبارک کی طرف سے کہ میں ان کو اور حزب اللہ کو کافر قرار دوں, لیکن میں نے ان سارے اس کو ٹھکرا دیا ان کی رائے کو, اور کہا کہ اسلام کو حسن نصراللہ جیسے مجاہدوں اور سرفروشوں پر افتخار ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے. اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ایک چھوٹا سا گروہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم بھی جو ہے وہ اگر باہر نکلیں اور اگر ہم بھی انقلاب کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں تو ہم کامیابی پائیں گے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ مصر کے عوام کو جو ہے وہ دبایا جائے, منحرف کیا جائے, وہ کس طرح سے چڑھ دوڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو ختم کیا جائے. شیخ الازہر نے کہا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو ہے یہ توہین آمیز معاہدہ ہے, اس کو ختم کیا جائے. عوام کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو یہ امبیسی یہاں پہ قائم کی گئی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو انقلاب ہے اور جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک راستہ اور ایک ٹارگٹ اور اپنے نظریات کو بہت کلیئرلی جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے, اور یہ اثرات ہیں میں سمجھتا ہوں جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ منحرف کیا جا سکے گا. خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ عراق کے اندر جس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں اور ترکی کے عوام نے جس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کی اور صہیونی ریاست کے طرز عمل کے خلاف جو ہے وہ سامنے نکلے ہیں, اور انہوں نے اپنا انکرا میں جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں صہیونی سفارت خانے کے باہر, تو اس کا مطلب ہے راستہ ایک جو ہے وہ انقلاب نے ایک طے کیا ہے. یہ وہی 1979 کا انقلاب ہے جو مختلف مراحل میں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے.
جی محمد عارف صاحب, آپ دیکھیں کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اور اس کے جو حواری ہیں اور جو اس کے اتحادی ہیں گزشتہ کئی برس سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس یا جہاد اسلامی یا حزب اللہ ان لوگوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کے فہرست میں ان کو شامل بھی کیا. وجہ کہ یہ صرف اسرائیل کی جارحیت اور اس کے غاصبانہ قبضے اور اس کی وحشیانہ اور توسیع پسندانہ ماہیت کے خلاف ہیں, اور جن جن ملکوں نے ان کی حمایت کی ان کو بھی وہ دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے شام یا اسلامی جمہوری ایران ہے. لیکن اب جو گزشتہ 8 مہینوں سے نئی صورتحال نے جنم لیا ہے, جس طرح سے تیونس ہو یا مصر میں جس طرح سے اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا, کنکریٹ کی دیواریں توڑ دی گئیں, اسرائیلی پرچم کو اتار کر وہاں پر مصر کا پرچم لہرا دیا گیا, انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر دیا گیا, اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے ہوئے, اور ایک اسرائیل کے خلاف ایک لہر نفرت اور بیزاری کی اٹھی ہے. تو پوری قوم اور پورا خطہ اب اسرائیل کے خلاف ہو چکا ہے, اور اسرائیل سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اعلان کرا ہے. تو کیا امریکہ اور اس کے حواریوں میں اب یہ دم ہے کہ پوری مصری قوم کو دہشت گرد قرار دے دے, پوری اردنی قوم کو دہشت گرد قرار دے دے, پوری ترک عوام کو دہشت گرد قرار دے دے؟
میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. مصر میں بھی انہوں نے اس وقت تک مبارک کو سپورٹ کی جب تک ان کو یقین تھا کہ شاید مبارک جو ہے وہ پاور میں رہے گا. جس دن ان کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ انقلابی جو لوگ ہیں وہ مبارک کو اٹھا پھینکیں گے, تو اس دن انہوں نے اپنا پیترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ مبارک کو اب جانا ہوگا. تو ان کا دیکھیے کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے. ان کا جو مین بات ہے وہ ان کا ہوتا ہے انٹرسٹ, مفاد کیا ہے. جہاں تک اسرائیل اور حزب اللہ کا تعلق ہے, اسرائیل کی یہ پہلی شکست تھی ایک میدان جنگ میں جو کہ حزب اللہ نے ان کو دی. حزب اللہ کی جیت نے سارا مشرق وسطی کے عوام میں ایک بہادری اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ایک لہر دوڑا دی, اور انہوں نے کہا کہ اگر حزب اللہ ان کو شکست دے سکتا ہے اسرائیل کو, تو ہم اپنے لیڈروں کو جو کہ حزب اللہ کے جو کہ اسرائیل کے ایک طرح سے نمائندے ہیں ہمارے ملکوں میں، ان کو ہم کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ تو وہ ایک جدوجہد آزادی جو ہے وہ صرف اپنے لیڈروں کے خلاف نہیں تھی، وہ اسرائیل کے ایجنٹوں کے خلاف تھی بے اصل میں جو ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک بڑی لہر پھیل گئی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ اب بھی انہوں نے ہار، مغربی طاقتوں نے ہار نہیں مانی ہے۔ پچھلے ہفتے ان لوگوں نے ایک ڈیمونسٹریشن ٹریپلی میں آرگنائز کیا، جس کی حمایت فرینچ کر رہے تھے، وہ تھا کہ اسلامی نظام کے خلاف کچھ لوگوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، اس میں مشکل سے 50-60 لوگ اکٹھا ہوئے تھے ان کی تمام کوششوں کے باوجود۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اب بھی وہ اپنی حرکات کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے کچھ گڑبڑ کر دی جائے۔ لیکن اب بیداری اس یہاں تک پھیل چکی ہے کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اب وہ عوام کو ان کے صحیح راستے سے موڑ دیں۔ اور یہ اسی سلسلے میں میں کہوں گا کہ یہ جو حزب اللہ کی جو جیت تھی، اور ایک بہت بڑی دنیا کی طاقت جس کو امریکی سامراج کی حمایت حاصل تھی، $3 بلین کا ہر سال اس کو اسلحہ ملتا ہے، اور تمام ٹریننگ اور تمام ماڈرن اکوپمنٹ دنیا کے جو ہیں وہ امریکہ اس کو سپلائی کرتا ہے، اور ہر اس کی خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، اس کی فوج کو حزب اللہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو شکست دے دی۔ اس سے ایک بہت بڑی ہمت بڑھ گئی لوگوں کی، لوگ جو بہت ڈرے ہوئے تھے اپنے لیڈروں سے اور اسرائیلیوں کے ایجنٹوں سے، وہ ان میں ایک ہمت کی لہر دوڑ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے ایک آرٹیکل ابھی پڑھا، سیمور ہرش نے وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا کہ جب اسرائیلی غزہ پہ بمباری کر رہے تھے اس وقت ایجپٹ کی جو انٹیلیجنس تھی وہ ان گھروں کو اور ان بلڈنگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی اسرائیل کے لیے کہ یہاں پر آپ لوگ حملہ کریں، یہاں پر حماس کے لیڈر جو ہے وہ رہ رہے ہیں یا مٹگے کر رہے ہیں۔ تو یہ رول تھا آپ کے ایجپٹ کے ڈکٹیٹر کا کہ وہ اپنے ہی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہا تھا۔ تو اب عوام جو ہے یہ جاگ چکے ہیں، انہوں نے اب دیکھ بھی لیا ہے کہ کس طرح یہ ہٹائے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب ہم مغربی طاقتیں جو کہ اپنی طرح کی جمہوریت وہاں پر نصب کرنا چاہتی ہیں ان ملکوں میں، وہ ان کو اب وہ نہیں مانیں گی، ان جمہوریتوں کو۔ وہ جمہوریت اب وہ ہوگی جو ان کی قدروں کے مطابق ہوگی، ان کی سماجی، ان کی مذہبی قدروں کے مطابق وہاں پر جمہوریت قائم ہوگی۔
یہ بہت شکریہ۔
اس سلسلے میں یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے یہ انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ ایک بشل راہ ہوگی جو لوگوں کو بتائے گی کہ کس طرح وہ اس چیز کو اس طرح امپلیمنٹ کرے اس کو۔
جی ثاقب اکبر صاحب، جمہوریت کے نام پر جیسا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے شروع میں کہا تھا اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی تھی تیونس اور مصر سے، لیکن اب دیکھیں کہ اس تحریک نے جو اپنا رنگ اپنایا ہے وہ سرے سے تسلط کے خلاف استعماری طاقتوں کی جو اجارہ داری ہے، جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر صہیونیت مخالفت میں یہ تحریک جو ہے روز بروز آگے بڑھی اور فلسطینی کاؤز کی حمایت میں، تو جمہوریت کے نام پر اٹھنے والی یہ تحریک اب استکبار اور صہیونیزم مخالف تحریک میں تبدیل ہو گئی، تو اس چیز کو آپ کیا نام دیں گے، اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کی جو تعریف اپنا اکیڈمیکلی کی جاتی ہے، یعنی عوام کی خواہش اور منشا کی حکومتوں میں جو ہے وہ اس پہ اس کی حکمرانی اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی جو ہے وہ حکومتیں کریں، اگر جمہوریت کا یہ معنی ہے تو پھر عوام جو چاہتے ہیں یہی جمہوریت ہے، اور اس خطے کے عوام جو راستہ اختیار کر رہے ہیں اس وقت، مغرب کے دانش مندوں کو چاہیے کہ جمہوریت کے نام پر ہی اس کو سپورٹ کریں، ان کا جو نقطۂ نظر ہے اور جس کو وہ جمہوریت اکیڈمیکلی کہتے ہیں، ایک تو امریکہ کے جو حکمران ہیں طبقے یا اس وقت جو استعماری طاقتوں کے جو ترجمان ہیں، ایک ان کا تصور جمہوریت ہے، ان کا تصور جمہوریت تو ابھی آپ جانتے ہیں کہ الجزائر میں انتخابات ہوئے اور اکثریت جنہوں نے حاصل کی وہ اس پارٹی کی حکومت انہوں نے نہیں آنے دی اور اس کا ملیہ میٹ کر دیا. اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی ابھی کون نہیں جانتا کہ بحران میں عوام کی کثرت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. وہ اس بادشاہت کو ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے. اگر برطانیہ کے عوام اپنی بادشاہت کو آئینی بادشاہت میں تبدیل کر سکتے ہیں تو بحرین کے عوام کو کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے جو ہے وہ تبدیل کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سرزمین کے لوگ یہاں پر امریکہ کی بالادستی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حق کے حکمرانی ملے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کے خود آئین بنائیں تو پھر امریکہ کو نہیں چاہیے اور ناٹو کو نہیں چاہیے اور یورپی یونین کے نمائندوں کو نہیں چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں آمروں کو بادشاہوں کو شیوخ کو وہاں پہ. عوام کو حق کے حکمرانی دیں اگر یہ جمہوریت کے جو ہے وہ بہی خواہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن بھی اس خطے کے لوگوں کو حقیقی جمہوریت کا حق مل گیا تو پھر اس خطے میں سے یہ لوٹ مار کے سلسلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ سے ایک اور بات کہوں یہ بات امریکہ کے عوام کے مفاد میں ہی ہوگی. یہ بات ایسا اگر ہو جائے یہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ خواہشوں کے مطابق جو ہے وہ حکومتیں تشکیل دے جائیں تو مغرب کے عوام کو نہیں ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہاں کے عوام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ وہاں کا جو اس وقت حکمران طبقہ ہے جو وسائل کو لوٹ رہا ہے اور جو خود حقائق اپنے عوام کو نہیں بتاتا ہے جو اپنی مرضی سے انہی آمروں کو جو ہے وہ وہاں پہ ماڈریٹ بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے. پاکستان کی مثالیں آپ کے سامنے, جتنی بھی آئین شکن حکومتیں آئی ہیں ان کی امریکہ نے جو ہے وہ سرپرستی کی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آخر کار یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کل یہ بیان دیا ہے کہ اب امریکہ نہیں ہم سے ڈو مور کہے گا, اب ہم امریکہ کو ڈو مور کہیں گے. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے ابھی جس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے عوام کے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں تو یہ ہمارا حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی جمہوریت کو موقع ملے گا پھر اس کے بعد یہ ان کی جو ہیجمنی ہے, جو ان کا اقتدار ہے, جو ان کا لوٹ کسوٹ کے سلسلے ہیں, جو ان یہ اپنی فوج اور اس کے ذریعے سے جو وحشت پھیلاتے ہیں, یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ مغرب و مشرق کے عوام کے مفاد میں ہوگا.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں ایک بار پھر اسلام آباد ہی جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. محترمہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. دیکھیں بات ہو رہی ہے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جو اس وقت انقلابات اور تحریکیں جاری ہیں. تیونس سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور آپ جانتی ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پورے خطے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور جس انداز سے شروع ہوئی تھی اس کی تصویر ہی بدل گئی ہے اور اب پورا خطہ سراپا احتجاج ہے سامراج کے خلاف, صہیونیزم کے خلاف. مصر سے لے کر انقرہ اور انقرہ سے لے کر جارڈن تک پوری قوم اور پورا خطہ صہیونیزم اور امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور سب کا یہی نعرہ ہے کہ ہم اپنے خطے سے امریکی اور سامراجی اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور صہیونیزم کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہر طرح سے توڑنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں رکھنا چاہتے. تو اب اس صورتحال میں اس خطے میں آپ سامراجی عزائم اور اس کی حیثیت اور اس پوزیشن کو کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟
شکریہ. دیکھیے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جب کہیں بھی کوئی ایسا عمل شروع ہوتا ہے کہ جس میں عوامی تحریک کا اس کا نام دیا جائے یا اس کو یہ اپرائزنگ کا نام دیا جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ باہر کی طاقتیں جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کا تو کردار ہمیشہ ہی مشکوک رہا ہے. کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں 1945 میں جب ساری عالمی تحریکیں شروع ہوئی تھیں جس میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی تو اس میں دیکھیں صہیونیت کا کردار جو تھا وہ اس قدر مکروہ تھا کہ تمام علاقوں میں جو ملک آزاد ہوئے تھے ان علاقوں میں انہوں نے علاقائی جو تنازعات ہیں ان کو اس بنیاد اس طرح چھوڑا کہ وہ مستقل ابھی تک وہ تنازعات چلتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ علاقے نہ تو ترقی کر سکتے ہیں بلکہ یہاں ان علاقوں میں اسلحے کی دوڑ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح قائم رہتی ہے. اس وقت جب ہم یہ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں افریقہ کے ان ممالک کی بات کرتے ہیں جہاں اپرائزنگ ہے اور یہ بالکل وہی ایک تحریک ہے اور منظم طور پہ تحریک ہے جس میں عوامی شعور جو ہے وہ اپنا ایک اس دنیا میں اپنے ملک میں اپنا ایک کردار مانگتا ہے. ایک طویل عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں 40-40 سال بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ عرصے سے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان میں عوام کا جو کردار ہے یا عوام کی جو ایک حصہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. اور ظاہر ہے کہ وہ اب یہ اپرائزنگ ایک ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ تو بہت سی دنیا کی طاقتیں جو ہیں امریکہ سمیت میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی طاقتیں اس کو کیش کرنے کے چکر میں مجھے دکھائی دیتی ہیں. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان ممالک میں جو اپرائزنگ ہے عوام کے لیے ایک انتہائی آزمائش کا وقت ہے. اور آزمائش سب سے بڑی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نیت سے انہوں نے یہ اپنی جو تحریک کا آغاز کیا, انہوں نے جمہوریت کے لیے بات کی, عوام کے حقوق کے لیے بات کی, عوام کی اپنی سوچ کو ایک اس ملک میں ضم کرنے کی آواز جو بات کی ہے اس میں اس کو کوئی ہائی جیک نہ کرے. اور آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ابھی لیبیا میں ہوا ہے, اور یقیناً عوامی تحریک جو ہے میں اس کے ہمیشہ سے حامی رہی ہوں کیونکہ عوامی جو جذبات ہوتے ہیں عوام جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ کسی طرح بھی اس کے حق میں نہیں رہی کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہاں جا کے اپنی فضائیہ کا استعمال کرے یا افواج کا استعمال کرے, کیونکہ اس کے اثرات مجھے زیادہ دیر پا اور زیادہ مثبت دکھائی نہیں دیتے. کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں اگر یہ جو آج صورتحال ہے جو نیٹو فورسز وہاں موجود ہیں, امریکی فورسز وہاں موجود ہیں, اگر یہ فورسز نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ 10-11 سال گزرنے کی بجائے یہ بہت جلد جو ہے وہ معاملات علاقے کے ممالک جو ہیں وہ خود طے کر سکتے تھے اور وہ بہت بہتر طور پہ کر سکتے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قوتیں جو ہیں جہاں اپرائزنگ ہوئی ہے کیا یہ کسی نہ کسی طرح ان کے ہائی جیک ہو جائیں گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عوامی تحریکیں جو ہیں وہ کبھی بھی جب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر سامراج کی جو بھی بدترین شکل بھی جو ہے اس سے بھی ڈر جاتے ہیں. اور یہ چیز ابھی تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں بہت سے ممالک میں دکھائی دے گی. اور گو ابھی تیونس اور خاص طور پہ مصر اور ان میں ہمیں کوئی زیادہ پازیٹیو ٹرینڈز ابھی نہیں آ رہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت آنے پہ اور بہت جلد جو ہے وہاں ایک بہتر مضبوط حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہوں گی اور یقیناً عوام کے جذبات کے مطابق ہوں گی.
جی بہت شکریہ. پروفیسر عارف صاحب, آپ نیٹو کا مستقبل لیبیا میں مداخلت کے تناظر میں کیسا دیکھتے ہیں, جبکہ عوام جو کہ ان کی ایک خواہش ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں, اور واضح طور پر جو مصطفیٰ عبدالجلیل ہیں قومی عبوری کونسل کے سربراہ, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا آئین اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہی استوار کریں گے. تو ظاہر کہ جب اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر آئین ان کا وضع ہوگا تو ایسے میں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کی وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی, تو ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہوگی. تو کیا لیبیا کے عوام اور آنے والی جو حکومت ہے آئندہ جو بننے والی ہے وہ نیٹو کی مداخلت کو برداشت کریں گے, اور پھر اگر نیٹو نے یہ مداخلت کی ہے تو اسے کیا ملے گا؟
دیکھیں پہلی بات ہے پورا نیٹو جو ہے وہ انوالو نہیں تھا, 3 ملک انوالو تھے مینلی, برطانیہ, فرانس اور امریکہ. امریکہ کی ہوائی جہاز نہیں تھے لیکن انہوں نے ڈرون استعمال کیے اور انٹیلیجنس سپلائی کی. جو ہے مین جو انوالو تھے وہ برطانیہ اور فرانس, یہ اب ایکچولی اپنے مطلب سے وہاں گئے ہیں, کیونکہ جہاں تک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ لیبیا کے پاس 50 بلین بیرل آئل ہے, وہ صرف آئل انٹرسٹ ہے ان کا اور کوئی ان کا وہاں انٹرسٹ نہیں ہے. اب یہ گئے ہیں ابھی ریسنٹلی ابھی سرکوزی اور کیمرن, اور ان کو بڑا ویلکم دیا گیا, لیکن یہ تو آسان کام تھا, یہ ابھی تو بہت آسان کام ہے, آگے چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. 2-3 مہینے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ اسلامی 98% مسلمان ہیں وہاں پر لیبیا میں, وہ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کے مغربی قدروں کو اور مغربی مفاد کے لیے وہ نہیں اپروو کریں گے اس کو. جو ہے جو بھی یہ چاہے کرنا, کوشش ان کی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مدد سے وہ اپنے مفاد وہاں پر حاصل کریں. اور دوسرا ان کا جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کو وہاں سے نکالا جائے, 30,000 چائنیز جو ہے وہاں سے نکال دیے گئے تھے اور ان کا بزنس جو ہے اس پر بھی یہ قبضہ کر لیں. لیکن اب جو بیان آیا ہے کہ پرانے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ویسے ہی قائم رکھے جائیں گے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل ٹرانزیشنل کونسل جو ہے وہ اس بات کو اب سمجھتی ہے کہ مغربی دباؤ میں آ کر ان کے مفاد کے لیے کام کرنا جو ہے وہ لیبین عوام کے مفاد کے خلاف ہوگا، اور اس لیے وہ یہ نہیں کر پائیں گے. اور جو لوگ جنگ کر کے جنہوں نے جنگ کی ہے، جنہوں نے بڑی جانیں دی ہیں، جو زخمی ہوئے، وہ اتنی آسانی سے جو اپنی آزادی انہوں نے حاصل کی ہے وہ اس طرح سے مغربی ممالک کے حوالے نہیں کریں گے جو ہے. تو یہ جا کر کے وہاں پر اور بڑی تقریر کرنا ٹریپلی میں ان دو لیڈروں کا، اور بڑی اب آ کے تعریفیں اپنی کرنا،
شکریہ پروفیسر صاحب، بہت نازک
کام تھا اور یہ ہو گیا. لیکن
بہت شکریہ آپ کا.
آپ دیکھیں گے یہ لوگ آسانی سے اپنا مفاد وہاں پر حاصل نہیں کر پائے.
جی ساکر اکبر صاحب، ہمارے پاس دو سے ڈھائی منٹ کا وقت بچا ہے. موجودہ صورتحال میں جب ہم فلسطینی مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر 1987 کے بعد سے جب سے انتفاضہ شروع ہوئی ہے، اور یوں کہا جائے کہ 1979 کے انقلاب کے بعد سے جب سے فلسطینیوں میں ایک نئی جان پیدا ہوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مختلف اعلانات کے بعد، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں، جبکہ یہ کہ یہ بھی اطلاع ہے کہ 23 ستمبر کو آزاد فلسطینی مملکت کو تسلیم کرانے سے متعلق ایک منصوبہ یا تجویز بھی پیش کی جانے والی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، تو ایسے میں آپ فلسطینی قوم کے عزم و ارادے اور ان کے حوصلوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی پوزیشن کو کہاں پاتے ہیں؟ ظاہر کہ وقت بہت کم ہے، لیکن بہت ہی مختصر اور جامع جواب آپ سے جیسا کہ ہمیشہ چاہتے ہیں چاہوں گا.
میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے اس وقت فلسطینی عوام کے اندر، ان کا مورال بہت ہی اپ ہے اور انہیں بہت امید ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوم النکبہ کا اس سال جس طرح سے منایا گیا، اور جیسے کہ فلسطین کے اندر اور باہر موجود فلسطینیوں نے اس دن کو منایا، پھر اس کے بعد جس طرح سے فلسطین کے عوام کے دباؤ کی وجہ سے دونوں اہم پارٹیز نے اپنے جو ہے وہ بعض چیزوں میں ہم آہنگی کا اظہار کیا، تو اس کا مطلب ہے ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں انہیں دکھائی دیتی ہے. اسی طرح سے جو تیسرا مرحلہ انہوں نے اپنی جدوجہد کا شروع کیا ہے انتفاضہ کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں ان نئی امیدیں جو ہیں ان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اپنا جا کے اقوام متحدہ میں یہ کہنے والے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے مسئلے کو، اس کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ محمود عباس کا ماضی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے. اگر یہ اسرائیل کو انڈورس کرتی ہے ساتھ ساتھ اگر یہ قرارداد، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کے عوام اور خطے کے مسلمان عوام اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر یہ صہیونیت کے خاتمے اور حقیقی فلسطین کی طرف آگے بڑھنے کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے کوئی قرارداد، تو پھر ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں کے عوام اور فلسطینی عوام کی جو ہے وہ نمائندہ قرارداد جو ہے وہ قرار دیا جا سکے گا. اس سلسلے میں کسی قسم کے تذبذب کا شکار میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں امید کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو اسرائیل کی حمایت سے برسر اقتدار وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ فلسطین کے عوام کے لیے کوئی خیر خائی کا منصوبہ جو ہے وہ لے کے جائیں گے. عین ممکن ہے کہ اس طرح کوششیں جو ہیں وہ انحراف کے لیے کی.
بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ناظرین، بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے، خدا حافظ.